الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالی کی جو ان چیزوں سے الگ ہو جائے جن سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے. مہاجر وہ ہے المہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ, جو الگ ہو جائے ان چیزوں سے جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے. حقیقی مہاجر وہ ہے, مراد یہ ہے حقیقی مہاجر وہ ہے, ورنہ ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرے تو مہاجر تو ہو گیا, لیکن حقیقی مہاجر وہ شخص ہے جو گناہوں سے توبہ کرے اور نیک زندگی کو اختیار کرے, یہ حقیقی مہاجر ہے. اس حدیث سے ایک بہت بڑا اصول معلوم ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ محض ظاہر کا اعتبار نہیں ہے, محض ظاہر بنا لینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگر باطن نہیں بنایا. اب دیکھ لیجئے جو حقیقی مہاجر اس کو مانا گیا جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بھی الگ ہو جائے, ورنہ محض ہجرت کر لینے سے وہ حقیقی مہاجر نہیں ہو گیا. ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں, اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن, یہ ہمارے حضرت کا شعر ہے حضرت رحمت اللہ علیہ کا. ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں, اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن. پر یہ اس حدیث کا گویا مفہوم ہے کہ ضروری یہ ہے کہ گناہوں کو بھی چھوڑیں, اصل ہجرت کی اصل صرف ترک وطن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جس طبقے نے ہندوستان سے پاکستان ہجرت کی اس میں ہمارے بڑے بھی شامل تھے, ہمارے آبا اجداد بھی اس میں شامل تھے, اس لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے. انہوں نے اس پر عمل ہی نہیں کیا, اس کے تقاضے پر, اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. وہی نسل مسلط ہو گئی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ وہ بچہ جس کو میں بچپن سے دیکھتا آ رہا, یہ میں نے مجھے خود بتایا, ایک وہ بچہ جس کو میں اپنے بچپن سے دیکھتا آتا تھا وہ مجھ سے نظر نہیں ملاتا تھا شرم کی وجہ سے, سلام بھی نہیں کرتا تھا شرم کی وجہ سے, اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ ایک ایسی تنظیم میں شامل ہوا اور اس میں ایسی جرات پیدا ہوئی کہ اس نے کہا یہ آپ جو لائٹ جلا کے آتے ہیں گلی کے اندر, آئندہ اگر لائٹ جلا کے آئے تو میں فائر کر دوں گا. اسی بچے نے یہ بات کہی. تو اللہ سبحانہ و تعالی, یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر تم جس اولاد کی خاطر تم اللہ کو ناراض کرو گے, اللہ تعالیٰ اسی اولاد کو اسی نسل کو تمہارے اوپر مسلط کریں گے. یہ حقائق ہیں, اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا. اس لیے فرمایا اصل مہاجر وہ نہیں ہے جو صرف بس خالی ترک وطن کر لیا اور دین کو چھوڑا ایک طرف. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ پاکستان بننے کے بعد یہاں تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی, اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں ایک وطن دے دیا, لیکن دیکھو دین کو مت بھول جانا, آخرت کو مت بھولنا, آخرت کی تیاری میں لگو, دین کی محنت میں لگو, اس کو مت بھولنا, دین کو مت چھوڑنا, دین کی محنت کو مت چھوڑنا. لیکن لوگ کہاں کان دھرنے والے ہیں. تو ایک اصول تو اس سے یہ پتا چلا کہ محض ظاہر بنا لینا کافی نہیں ہے. دیکھیں ظاہر تو ہم نے بھی بنایا ہوا ہے, انبیاء علیہ السلام کا, صحابہ کا ظاہر بنا لیا, لیکن اس کا اعتبار نہیں ہے. دیکھیں اس کی بہت سی شریعت میں نظائر موجود ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نمازی کے منہ پر اس کی نماز دے ماری جائے گی, کھینچ کے ماری جائے گی اس کی نماز. کیوں کیوں ایسا کیوں ہے؟ نماز کا ظاہر تو بنایا, باطن نہیں بنایا, یا ظاہر بھی نہیں بنایا صحیح طرح. یا اسی طریقے سے وہ جو حدیث ریا ہے کہ ایک عالم کو لایا جائے گا, ایک شہید کو لایا جائے گا اور ایک سخی کو لایا جائے گا, کیا انہوں نے ظاہر نہیں بنایا ہوا ہوگا؟ اور چلیے عالم نے تو ظاہر بھی بنایا ہوا ہوگا, پورا پکا ظاہر بنایا ہوا ہوگا, اس کو بھی ڈالا جائے گا جہنم میں. وجہ یہ ہے کہ ظاہر کا اعتبار نہیں ہے, باطن نہیں بنایا, اور باطن کی بھی صرف ایک بیماری ہوگی اس میں, وہ ریا جس کو کہتے ہیں, حدیث ریا کا نام دیا اس کو, اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بل یقال انک قارئ فقد قیل, لوگ تجھے عالم کہیں, تو نے تو علم اس لیے پڑھا تھا, وہ کہا جا چکا, تو ظاہر تو بنایا اس نے لیکن باطن نہیں بنایا. باطن نہ بنانے کی وجہ سے ظاہر کام نہیں آیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ماں ظاہر بنا لینا یہ کافی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ پتا چلی کہ کوئی ایک بات اور بھی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ باطن بنا لیں, ظاہر کی فکر نہ کی جائے. اس سے تو یہ پتا چلا کہ ظاہر کی اتنی ضرورت نہیں ہے, باطن کو بنانے کی فکر کی جائے. یہ بھی سمجھ لیجئے اصول یہ ہے کہ شریعت نے ہر ہر عمل کی باطنی کیفیات الگ رکھی ہیں. ہر عمل کی, نماز کی پڑھنے سے ایک باطنی کیفیت حاصل ہوتی ہے, روزہ رکھنے سے اس کی الگ ایک باطنی کیفیت ہے وہ حاصل ہوتی ہے, حج کرنے سے اس کی ایک الگ نورانیت ہے وہ حاصل ہوتی ہے. تو شریعت نے ہر ہر عمل کی جو باطنی کیفیت اور انوارات رکھے ہیں وہ اس کا ظاہر بنائے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتے, یہ بھی یاد رکھیے گا. تو یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ ہیں. باطن بنائے بغیر ظاہر کام نہیں آئے گا, اور ظاہر بنائے بغیر باطن نہیں بنے گا. ہر عمل کی جو باطنی کیفیت ہے وہ اس کا ظاہر بنائے بغیر حاصل نہیں ہوتی. ایسے تو آدمی حج نہ کرے, یہیں بیٹھا رہے, جی مجھے سب حاصل ہو جائے گا, نہیں ہوگا بھائی. آپ کو ظاہر بنانا پڑے گا, جانا پڑے گا, حج کے مقامات پہ جانا پڑے گا, مخصوص ایام ہیں, مخصوص ہیئت ہے, مخصوص اعمال آپ کو کرنے ہیں, مخصوص جگہوں پر آپ کو جانا ہے, تو آپ کا حج ادا ہوگا. قربانی کا ظاہر بنانا پڑے گا, تب قربانی کے جو فضائل ہیں, انوارات ہیں, برکات ہیں, ثمرات ہیں, اس کی باطنی کیفیات ہیں وہ حاصل ہوں گی قربانی کا ظاہر بنانے سے. ایسی نماز کا ظاہر بنانے سے نماز کی باطنی کیفیات جو اللہ نے رکھی ہیں نماز کے ساتھ وہ حاصل ہوں گی. تو یہ دو باتیں پتا چلے, ایک تو یہ کہ باطن بنائے بغیر ظاہر کا اعتبار نہیں, اس لیے اور یہ جو ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے, یہ جو حکیم الامت کے سلسلہ ہے اور دیگر بزرگوں کا سلسلہ ہے, یہ باطن کی محنت ہے, اپنے باطن کو بنانا اللہ کے قابل, دل میں کوئی بیماری نہ رہ جائے, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, ریا ہے, حب جاہ ہے, حب مال ہے, شرعی پردہ نہ کرنا ہے, دل میں گندے خیالات پکانا ہے, کانوں کی امراض ہیں, زبان کے امراض ہیں, دل کے امراض ہیں, حب جاہ ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ باطن کی محنت ہے, یہ ایک مستقل محنت ہے. تو ظاہر کا اعتبار نہیں, محض باطن کے بنائے بغیر ظاہر معتبر نہیں ہوتا. اسی طریقے سے باطن معتبر نہیں ہوتا ظاہر بنائے بغیر. ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام والا جو ظاہر ہے, چہرہ سنت کے مطابق ہو, لباس سنت کے مطابق, وضع قطع سنت کے مطابق ہو, یہ وائرنگ ہے, وائرنگ. جب یہ وائرنگ ہوگی تو کرنٹ آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. یہ ساری یہ ظاہر بنانا وائرنگ ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی معافن الا المجاہرین, میرا ہر ہر امتی قابل معافی ہے, قابل مغفرت ہے, سوائے ان امتیوں کے جن کا گناہ واضح نظر آ رہا ہوں, جن کا گناہ واضح. سر کے بال سنت کے خلاف ہیں, سر کے بال سنت کے خلاف ہوں کسی کے, انگریزی بال ہوں یا سنت سے ہٹ کر ہوں. نمبر دو, مونچھیں خلاف سنت ہوں, داڑھی ہو ہی نہیں یا چھوٹی ہو, سنت کے مطابق نہ ہو, لباس کفنوں سے نیچے ہو چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں. اب یہ ظاہر یہ قابل معافی نہیں ہے, حضور نے ضابطہ بیان فرما دیا, یہ امتی قابل معافی نہیں ہے. جس نے اپنا یہ ظاہر بنا لیا اور ظاہر کے گناہ سے بچ گیا, یہ قابل معافی ہو گیا, کم سے کم اتنا تو ہو گیا کہ یہ قابل معافی ہے. تو اس کو فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین, میرا ہر امتی قابل معافی ہے سوائے ان کے جو جن کا گناہ واضح نظر آ رہا ہو, یا خواتین ہیں ان کے بے پردہ خواتین ہو, ان کے وہ آج کل شلواریں ایسی آ رہی ہیں جو یہاں تک نصف ساق تک, یہ مردوں کے لیے سنت ہے, اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ وہ نصف ساق تک اپنا لباس رکھیں, حضور کا لباس یہیں تک ہوتا تھا. وہ اب اللہ معاف فرمائے, وہ مردوں نے تو اس کو چھوڑ دیا, خواتین نے اس کو اختیار کر لیا, وہ ان کے لیے تھوڑی تھا, لیکن ان کے لباس اب ایسے آ رہے ہیں یہاں تک نصف ساق تک وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے. العیاذ باللہ, لعن اللہ المشبہین, لعن اللہ المشبہین بالنساء ولعن اللہ المشبہات بالرجال. حضور نے فرمایا اللہ ان پہ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں, اور ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں. تو یہ وہی تو ہے, یہ ظاہر کا درست نہ بنانے پر ہی تو لعنت ہے. تو سمجھ لیجئے دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ ہے. باطن اگر نہیں بنایا تو ظاہر کام نہیں آئے گا, معتبر نہیں ہے. اور جیسے کہ اس روایت سے پتا چلا کہ محض ہجرت کر لینا کافی نہیں, گناہ کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. اور اسی طریقے سے ہر ہر عمل کی جو باطن شریعت نے رکھا ہے, باطنی کیفیات رکھی ہیں, باطنی اثرات رکھے ہیں ہر ہر عمل کے ساتھ, وہ اس عمل کا ظاہر بنائے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتے. تو اس لیے ظاہر بھی ضروری باطن بھی ضروری. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو, ظاہری گناہ بھی چھوڑو باطنی گناہ بھی چھوڑو, تب کہیں جا کے کام بنے گا. دونوں کا چھوڑنا ضروری ہے, تو ظاہر کا بھی بنانا ضروری باطن کا بنانا بھی ضروری. اور ظاہر کا اتنا ظاہر بھی بہت ضروری ہے, حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسا آدمی ظاہر بناتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن باطن بھی ویسا بنا دیتے ہیں. بکری کے پیٹ میں پہلے بکرے کا ظاہر بنتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے کہ اس کی روح اللہ تعالیٰ بکرے کی ڈالتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بکری کا بچہ پیدا ہو اور وہ گدھے کی آواز بول رہا ہو, نہیں ہوتا ایسا. یا بکری کا بچہ پیدا ہو وہ کتے کی طرح بول رہا ہو, نہیں ہوتا ایسا. بکری کے پیٹ میں اس کا ظاہر بنتا ہے بکرے کا. اللہ جب ظاہر بن جاتا ہے بکرے کا تو اللہ روح بھی بکرے کی ڈالتے ہیں. انسانی ماں کے پیٹ میں بچے کا ظاہر بنتا ہے, اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے, انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے, تو اللہ چار مہینے کے بعد جیسے روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ روح ڈال دیتے ہیں. وہ روح کون سی ہوتی ہے؟ گدھے کی نہیں ہوتی, کتے کی نہیں ہوتی. جیسا ظاہر بنتا ہے ویسی روح اللہ عطا فرماتے ہیں. گدھے کے پیٹ میں گدھے کا ظاہر بنتا ہے, اللہ ویسی گدھے کی روح عطا فرماتے ہیں, ڈال دیتے ہیں. بکری کے پیٹ میں بکرے کا ظاہر بنتا ہے, اللہ وہی روح عطا فرماتے ہیں. انسانی ماں کے پیٹ میں انسانی بچے کا ظاہر بنتا ہے, اللہ انسانی بچے کا ہی ظاہر عطا فرما, اس کی روح عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ قاعدہ ہے, جیسا ظاہر بنایا جائے اللہ ایک نہ ایک دن باطن ویسا بنا دیتے ہیں. और बातिन बनाना भी जरूरी है। तो ये दोनों चीजें अपनी अपनी जगह है, बातिन भी और जाहिर भी। इसीलिए सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक दुआ में दोनों को मांगा है अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा जाल सरीरती खैरम मिन अलानियती व जाल अलानियती सालिहा। ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा जाल सरीरती खैरम मिन अलानियती, मेरा बातिन मेरे जाहिर से अच्छा बना दीजिए। यानी जितना मैं, दूसरे लफ्जों में, जितना मैं जाहिर में अच्छा नजर आता हूँ, नेक नजर आता हूँ, मेरा बातिन उससे ज्यादा नेक बना दीजिए। मेरे अंदर के इंसान को उससे ज्यादा, मेरा जाहिर का इंसान जितना नेक नजर आता है, मेरे अंदर वाले इंसान को उससे ज्यादा नेक बना दीजिए, या मेरे दिल को उससे ज्यादा नेक बना दीजिए। अल्लाहुम्मा जाल सरीरती खैरम मिन अलानियती व जाल अलानियती सालिहा, और मेरे जाहिर को नेक बना दीजिए। व जाल अलानियती सालिहा, मेरे जाहिर को नेक बना दीजिए। दोनों चीजों को मांगा है, किसी एक चीज की तख़फ़ीफ नहीं है, दोनों की अपनी अपनी जगह अहमियत है। ये जो कहा जाता है जी, नजर साफ दिल पाक, पर्दे की क्या जरूरत है, नजर साफ दिल पाक। तो हजरत ये जुमला फरमाकर हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अच्छा अगर ऐसा ही है तो हजरत अली से क्यों फरमाया सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, या अली ला तुतबिउन नज़रतन नज़रा फइन्न लकल उला वलैसत लकल आखिरा। ए अली, अगर नामहरम पर एक नजर पड़ जाए, बे इख्तियार, इख्तियार वाली नजर मुराद नहीं है, बे इख्तियार एक कोई नजर पड़ गई, तो दूसरी नजर मत डालना, क्योंकि पहली फइन्न लकल उला, पहली नजर तो तुम्हें माफ है क्योंकि बे इख्तियार पड़ गई। वलैसत लकल आखिरा, ये जो दूसरी नजर है ये माफ नहीं है, ये अपने इख्तियार से है इसलिए ये माफ नहीं है। तो हजरत अली को तो रोका जा रहा है, उनसे ज्यादा पाक दिल किसका होगा और उनसे ज्यादा नजर किसकी साफ होगी, उनको तो रोका जा रहा है कि तुम्हें पहली नजर तो माफ है, चलो बे इख्तियार पड़ गई, दूसरी नजर मत डालना, उसका गुना होगा, मुआवजा होगा। उनको तो रोका जा रहा है, हम हजरत अली से बढ़ के हो गए कि नजर पाक दिल साफ पर्दे की कोई जरूरत नहीं। अल अयाज़ बिल्लाह, ये सब शैतानी मकरो फरेब है, लोग इसके चक्कर में आ जाते हैं ऐसे जुमलों के कि जी बहुत नजर पाक होनी चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, ये सब तो ऐसी मुल्ला लोगों की बातें हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। ये तो पता चलेगा जब, यानी आंख बंद होगी उस वक्त पता चलेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस, अल्लाह करे उससे पहले पहले पता चल जाए, उससे पहले पहले हमें होश आ जाए और उससे पहले पहले हमारी इस्लाह हो जाए, तस्किया हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।